وعلیکم السلام. آج تم نے کام کیا نا صحیح، جو بھی دن کیا رہنا ایون مجھے جو بھی دن کیا رہنا کل. وعلیکم السلام، مجھے تو آتا ہی جو بھی دن تھی، میں اس کی ٹوپی میں چھین لیتا ہوں، آج میں اس کی ٹوپی چھینوں گا، میں اس کی ٹوپی چھینوں گا اور تمہیں دوں گا کیونکہ وہ شرارت کے کمرے لگوں گا، شرارت کے کمرے لگوں گا میں ٹوپی میں چھین لوں گی. ابا کہاں ہے تمہارے؟ ابا کے ساتھ نہیں ہے؟ آگے بھی کام سے چلتا ہے، یہ بھی تو کام ہے، یہ کام نہیں کرتا ہے، یہ کوئی نہیں. آج عورتوں کا دن ہے نا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وہ کہہ رہے تھے کہ ابا کام سے گئے ہیں، تو میں نے کہا یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کام نہیں ہے. اصلی کام ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کام سے گئے. ہائے اللہ، گرم بازار یہ عشق. یہ اشعار میرے مرشد محبوب سیدی حسینی محبی محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. عنوان ہے گرم بازار یہ عشق. عشق آئے خون سے جب چرن تر کرتا ہوں میں، عشق آئے خون سے جب چرن تر کرتا ہوں میں، عشق کا بازار دل میں گرم سر کرتا ہوں میں، عشق کا بازار دل میں گرم سر کرتا ہوں میں، دل میں گرم تر کرتا میں، جب ہوتا ہے حسن سے سر پہ نظر کرتا میں، جب ہوتا ہے حسن سے سر پہ نظر کرتا کر کے خونے اور رو خونے جگر کرتا ہوں میں، کر کے خونے اور رو خونے جگر کرتا ہوں میں، اپنی آنکھ کا سر یوں تیز تر کرتا
ہر قدم کرتا کہ حاصل حیات نو مجھے، ہر قدم کرتا کہ حاصل حیات نو مجھے، ہر قدم پر زیرِ خنجر اپنا گزشتہ روز میں نے دنیا میں جینے کا ڈھنگ بتلایا تھا، اپنے مرشد رحمت اللہ علیہ کی بعض باتیں بتلائی تھیں، اور بتلایا تھا کہ دنیا کے غم اور دنیا کے ہم سے متاثر نہ ہونے کا واحد ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا. تعلق مع اللہ کسے کہتے ہیں؟ آج وہ باتیں جو میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی بتلائی ہیں وہ میں عرض کروں گا. ہمارے حضرت مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی پانچ باتیں بتلائی ہیں. نمبر ایک یہ کہ خوب ہمت کر کے ہر گناہ سے بچنا، خصوصاً بدنگاہی سے بچنا. اب تو یہ مضمون بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بدنگاہی کی وجہ سے کس قدر تباہی آ رہی ہے، ہر آدمی اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہا ہے. الا یہ کہ کوئی انسان بالکل ہی بے غیرت ہو جائے، بے ضمیر ہو جائے، اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جس انسان میں ذرا بھی غیرت اور شرم باقی ہو وہ آسانی سے مشاہدہ کر سکتا ہے کہ بدنگاہی کی وجہ سے کس قدر تباہی آ رہی ہے. یہاں تک کہ ایمان بھی لٹ رہا ہے، عقائد بھی خراب ہو رہے ہیں، ایمان بھی لٹ رہا ہے، اولاد بھی جو ہے وہ نیکوکار نہیں نکلتی، اور اولادیں معذور پیدا ہو رہی ہیں، اور طرح طرح کے فتنے ابل رہے ہیں، امنڈ رہے ہیں. تو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، آسان راستہ سب سے زیادہ عبادت گزاری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ہم ایک کام کر لیں کہ ہم حرام کاموں سے بچ جائیں تو ہم سب سے زیادہ عبادت گزار شمار ہوں گے. زیادہ مشقت اور محنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گناہ سے بچنے میں تو ذرا بھی مشکل نہیں بلکہ آسانی ہے کہ ہمت کر کے بس نفس پر جبر کرنا ہے، نفس کے تقاضے کو پورا نہیں کرنے دینا ہے. اگر مشقت ہے تو نفس کو دبانے میں ہے، کوئی جسمانی مشقت نہیں، کوئی مالی بدنی کسی قسم کی مشقت نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ نفس کے تقاضے کو کچل دینا ہے کہ نفس تقاضا کرے کہ فلاں حسین کو دیکھ لے، فلاں سے بے تکلفی کر لے، فلاں نامحرم سے تعلقات کر لے، یا اس کو دیکھ لے، یا اس کی تصویر دیکھ لے، جیسا کہ آج کل ہو ہی رہا ہے، اسمارٹ فون میں کہاں نگاہ بچ سکتی ہے۔ الا ماشاءاللہ جو بہت ہی اپنے نفس پر ضبط کرنے والے ہیں، اولیاء اللہ کی صحبتوں میں رہنے والے ہیں، ان کا بھی بھروسہ کوئی نہیں، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا۔ اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا۔ آنن فانن بڑے بڑے متقیوں کو یہ چیز برباد کر رہی ہے۔ جس نے بھی اپنے اوپر بھروسہ کیا کہ ہمیں کوئی شیطان نہیں بہکا سکتا اور ہمارا دل بالکل پاک ہے، نظر بالکل صاف ہے، ہمارا حسینوں کی طرف کوئی میلان نہیں یا ہماری نیت بری نہیں، لہذا دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں، وہی گڑھے میں گرا ہوا نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو نگاہ کی حفاظت جس نے کر لی، سمجھو اس نے پورا میدان ہی مار لیا، کیونکہ فی زمانہ نگاہ کا بچانا انتہائی مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اور موجودہ زمانے میں اسمارٹ فون کی ضرورت اور نیٹ کی ضرورت کس قدر بڑھ گئی ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں، ایسے حالات میں اس سے بچنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے، اور اس کا واحد علاج انہی پانچ باتوں میں جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ وہ آخر میں آئے گی، اگرچہ اس کو سب سے پہلے بیان، اس کی سب سے زیادہ ضرورت، اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور اس کی سب سے زیادہ اثر انگیزی ہے، سب سے زیادہ منفعت بخش وہ چیز ہے، لیکن چونکہ میرے مرشد نے ان باتوں کو اسی ترتیب سے بیان کیا تو میں بھی اسی ترتیب سے بیان کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمت کر کے گناہ سے بچ جایا کرے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا راستہ بہت آسان ہے، فرمایا کہ دو ہی کام کرنے ہیں، ایک تو یہ کہ جن طاعات میں سستی ہو، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ہمت کر کے اس طاعت کو بجا لایا کرے، اور جس گناہ کا تقاضا ہو ہمت کر کے اس گناہ سے بچ جایا کرے۔ جس کو یہ دو چیز حاصل ہو گئی، فرمایا کہ پھر اس کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو راستہ تو یہ ہے۔ تو میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمت کر کے گناہ سے بچ جائے، نمبر ایک تو یہ ہو گیا، خصوصاً بدنگاہی سے نظر کی حفاظت کرے، اور دوسرے گناہوں سے بھی بچے، زبان کا گناہ بھی۔ زبان کے 20 قسم کے گناہ ہیں، 20 طرح سے زبان گناہوں کی آفت میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی، یعنی ایک خاموشی ہزار بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ ان بلاؤں میں دنیاوی بلائیں بھی ہیں اور اخروی بلائیں بھی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ بھائی کون شور کرتا ہے، سیدھے ہو کے بیٹھو، بات کے دوران شور نہ کرو، بعد میں کھیلنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہتا ہے جس کو وہ بہت ہلکا سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس بات کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ کوئی بھلی بات ایسی کہہ دیتا ہے جو اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اور وہ بات پھر اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ بعض اوقات انسان کوئی ایسی بات منہ سے نکال دیتا ہے جو اس کے لیے جہنم میں جانے کا، اور خدا کی ناراضگی، جس کو وہ ہلکا سمجھ رہا ہے لیکن وہ اللہ کی ناراضگی اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یہ نگاہ بچانے کے بعد زبان کی حفاظت کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے، خصوصاً غیبت سے اور بدگمانی سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں، اور زبان اول فول بکتی ہے، اور غصے کا مرض جس کے اندر ہوتا ہے اس کی زبان بھی اول فول بکتی ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو یاد رکھو کہ عقل رخصت ہو جاتی ہے، اسی لیے انسان اول فول بکتا ہے۔ غصے کا علاج بھی کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ غصہ تکبر کی شاخ ہے، تکبر کی شاخ ہے، جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہی اسی غصے کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ غصہ ہمیشہ اپنے سے کمزور پر آتا ہے، لہذا جب انسان اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، سامنے والے کو کمتر سمجھتا ہے، تبھی اس پر غصے کو نافذ کرتا ہے، اور جب غصے کو نافذ کرتا ہے تو حرام حلال کی تمیز نہیں رہتی، جو جی میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ تو غرض یہ کہ سب سے پہلا کام کرنے کا اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے گناہ سے بچ جانا ہے، اور دوسری چیز اسباب گناہ سے بچنا. یعنی جو آدمی اسباب گناہ سے قریب رہے گا تو ضرور اس میں مبتلا ہو جائے گا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھاتے تھے کہ جب دو ملکوں میں جنگ ہو جائے تو سرحدی علاقوں کو دور دور تک خالی کرا دیتے ہیں تاکہ جنگ میں کوئی دشمن کا گولہ باری کا کوئی گولہ آ کے گر جائے سرحد کے قریب تو اس سے نہ یعنی ایسے اموات واقع ہو جائیں، ناگہانی حادثات ہو جائیں. اس لیے سرحد سے بہت دور لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے، اس لیے کہ سرحد سے قریب رہو گے تو اس میں اندیشہ ہے کہ دشمن کے گولے باری سے ہلاک ہو جائے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، کہ اللہ کی جو حدود ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ. اس لیے کہ تقربو ہوگے تفعلو ہو جاؤ گے، قریب ہوگے تو مبتلا ہو جاؤ گے. اس لیے جو بھی اسباب گناہ ہیں، گناہ کے آلات ہیں، وہ اپنے مرشد سے مشورہ کرے. سب سے اول بات یہی ہے کہ اپنا کسی کو رہبر بنائے اور پھر ہمت کر کے اس رہبر کی رہنمائی میں اپنے راستے کو طے کرے. تو اسباب گناہ سے دور رہنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا گناہ سے بچنا ہے، کیونکہ اگر اسباب گناہ ہاتھ میں ہوئے تو پھر گناہ میں مبتلا ہونے میں انسان جو ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، اور شیطان بھی اس کو ایسا بہکائے گا کہ وہ خود بھی حیران رہ جائے گا کہ میں تو نمازی تھا، میں تو ٹوپی لگاتا تھا، داڑھی میرے ہے، اللہ والوں سے تعلق بھی ہے، لیکن آج مجھے یہ کیا ہو گیا کہ میں گٹر لائن میں پڑا ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو تعلق مع اللہ کو مضبوط کرنے کا سب سے پہلا عمل جو ہے وہ گناہ سے بچنا، اور دوسرا عمل اسباب گناہ سے بچنا. یہ تو انتہائی ضروری دو چیزیں ہیں. اب اس میں باقی چیزیں ترقی کے لیے ہیں. فرمایا کہ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے. سنت کا راستہ وہ راستہ ہے کہ اللہ کا راستہ ابتدا میں بھی سنت ہی کا راستہ ہے. ابتدا بھی سنت سے ہوتی ہے اور انتہا بھی سنت سے ہوتی ہے. سنت کا راستہ وہ راستہ ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سنت کا راستہ جو ہے وہی اللہ تک پہنچاتا ہے اور یہی جنت تک پہنچاتا ہے. ہر عمل کو ہم سنت کے مطابق کریں. محض دعائیں یاد کر لینا سنت نہیں، بلکہ ہمارے طور طریقے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری ظاہری وضاقت، ہمارے باطنی اعمال، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہماری بول چال، ہماری گفتار، ہمارے اخلاق، سب کے سب سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تو تیسرا کام یہی ہے کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کریں. اس کی ابتدائی صورت یہ ہے کہ ہمارے پیارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا رسالہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. انتہائی آسان، انتہائی سادہ، اور کسی قسم کی مشقت، نہ کوئی مال خرچ کرنا پڑے گا، نہ ہی کوئی مشقت ہوگی، اور نہ ہی ہمیں کوئی باتیں سننی پڑیں گی. اب انسان داڑھی رکھتا ہے، شروع شروع میں لوگ باتیں بناتے ہیں، ان باتوں سے متاثر ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، منہ چھپاتا پھرتا ہے. تو یہ تو بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن یہ جو سنت کے طریقے ہیں تو یہ ایسی زبردست کامیابی کی چیز ہے کہ اس میں نہ تو کوئی باتیں بنائے گا، نہ کوئی کہے گا کہ صاحب آپ نے دعا پڑھ کے کیوں سوئے، آپ سنت کے مطابق دائیں دانی کروٹ پہ کیوں سوئے، آپ نے سنت کے مطابق سونے سے پہلے گھر کی روشنیاں کیوں بند کی، آپ نے سنت کے مطابق جو ہے وہ یہ اعمال کیوں کیے کہ برتنوں کو ڈھانک دینا، دروازوں کو چیک کر لینا، اور بستر کو جھاڑنا، اور یہ سب باتیں. تو کوئی بھی ہمیں یہ نہیں کہے گا، کسی کو محسوس بھی نہیں ہوگی. اگر ہمیں بڑے اعمال کرتے شرم آتی ہے تو کم از کم ہم ابتدا اسی سے کر لیں، کیونکہ ایک سنت بھی جو ہے کروڑوں کروڑوں کا موتی ہے. اس کی حقیقت تو آنکھ بند ہوتے ہی معلوم ہو جائے گی کہ ایک ایک سنت پر خدا تعالی مسلمان کو کیا کیا بڑے بڑے انعامات دیں گے. تو ہم یہیں سے ابتدا کرنی شروع کر دیں کہ آج سے ہم عہد کر لیں کہ ہم خود بھی ہر کام سنت کے مطابق کریں گے، اور اپنے بچوں کو بھی ان کی عمر کے حساب سے، ان کی استعداد کے حساب سے، پیار، محبت اور نرمی کے ساتھ ان کی تربیت سنت کے مطابق کریں گے. مار پیٹ کر نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں، بلکہ سب سے بڑی چیز جو بچوں کو ترغیب دینے کے لیے سب سے بہترین اور مؤثر ہے، وہ اپنا والدین کا خود کا اپنا عمل ہے. جب بچے دیکھیں گے کہ ہمارے والد یا ہماری والدہ جیسے دعا پڑھے بغیر نہیں سوتے, تسبیح فاطمہ کے بغیر نہیں سوتے اور کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھ کے سوتے ہیں, تو بچوں کو خود بخود یہ چیز اثر آئے گی دل میں اور ایک نہ ایک دن وہ بھی اس عمل پر آئیں گے. بچے جب دیکھیں گے کہ والدین بستر کو جھاڑتے ہیں لیٹنے سے پہلے تو پھر وہ بھی اسی عمل پہ آئیں گے. بچے جب دیکھیں گے کہ داہنی کروٹ پہ سو رہے ہیں تو وہ بھی اسی عمل پہ آئیں گے ان شاء اللہ تعالی. تو آج سے ہم عہد کر لیں کہ جو بھی کام ہم کرنے والے ہیں اب ہر لمحہ ہر قدم ہم اس بات کا خیال رکھیں گے, اور اس کی رہنمائی کے لیے ہمارے پاس یہ مختصر سا انتہائی آسان اور سادہ سا رسالہ ہے جس میں کسی قسم کی مشقت نہیں, اور اس میں سینکڑوں سنتیں روزمرہ کی ہیں, اس میں کوئی بھی مشقت نہیں, کوئی وقت بھی خرچ نہیں ہوتا. تھوڑی سی ہم دھیان دے دیں اس رسالے پر اور اس کا مذاکرہ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر لیا کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ سنتیں ہمیں ذہن نشین بھی ہو جائیں گی اور اس سے کامیابی کا ایک بڑا راستہ کھل جائے گا. یہ نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں, سنت کے راستے, اور اس کا بڑا فائدہ ایک یہ بھی ہوگا کہ خدا تعالی کی محبت ملے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے اصحاب سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. تو اللہ کی محبت کے حصول کا بہترین ذریعہ اور کامیابی کا بہترین ذریعہ سنت کو اختیار کرنا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ ہمیں ثواب کی بھی لالچ کرنی ہے, ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ثواب کی بھی لالچ کرو جنت کی بھی لالچ کرو, کیونکہ اصل سب سے بڑی قیمتی بات تو اللہ کو راضی کرنا ہے, اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جنت بھی اس کے آگے ہیچ ہے, جس سے اللہ راضی ہو جائیں تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں, لیکن جنت کا اور ثواب کا لالچ کرنے کو بھی حکم دیا گیا ہے, لہذا اس میں یہ لالچ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید, کہ جس نے ایسے حالات میں, مفہوم حدیث کا کہ جب میری سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہو ایسے دوران میری سنت کو زندہ کرنے والے کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. اب مثلا مسواک کر رہے ہیں, اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ اب مسواک کا اہتمام کم ہوتا جا رہا ہے, ترک کرتے جا رہے ہیں, تو ایسی صورت میں مسواک کرنے میں ایک تو اللہ کی محبت کا حصول, کہ قرآن پاک میں وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے جو سنت کی چلن چلے گا, تو اللہ کی محبت سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے, اللہ کی محبت ملے گی مسواک کرنے سے. اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص مسواک عادتاً کرتا رہے گا, وہ مسواک اہتمام کے ساتھ کرے گا, اس کی روح بھی آسانی سے نکلے گی اور اس کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہوگا. اور کتنے کتنے فائدے ہیں کہ مسواک, جس وضو میں مسواک کیا گیا ہو اس وضو سے پڑی ہوئی نماز 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے, 70 گنا زیادہ, ایک دو نہیں دگنا نہیں, تیسرا 13 نہیں, بلکہ 70 گنا اس عمل کا نماز کا ثواب بڑھ گیا. مفت میں ذرا سی محنت ہے کہ ایک مسواک لے کر آپ چھیل کر اس کو رکھ لیں, نرم کر لیں چبا کر, اور ہر وضو کے اندر نماز سے پہلے ہر وضو میں اس کو مسواک میں ایک محنت لگتا ہے. اچھی طرح اپنے دانتوں کو منہ کو صاف کر لیجئے, اب آپ کو صحت بھی مل گئی, دانتوں کی صحت بھی مل گئی, دانت بھی چمک گئے, منہ کے اندر جو بو تھی وہ بھی جاتی رہی, اور اللہ کی محبت بھی مل گئی, 100 شہید کا ثواب بھی مل گیا, کلمے پر موت کا وعدہ بھی مل گیا, اور روح بھی آسانی سے نکلی. اور کتنے فائدے ہیں صرف مسواک ایک سنت کے. تو اسی طرح سے اور سنتوں کو بھی اختیار کرنے سے جو آج کل ترک کی جا رہی ہیں, تو بڑے بڑے گناہ کی تو گناہ ہو رہے ہیں, سنتوں کا اہتمام تو بہت دور کی بات ہے, الا ماشاءاللہ, تو تقریباً ہر سنت پر 100 شہید کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو غرض یہ کہ تیسرا کام یہ ہو گیا کہ ہم ہر عمل سنت کے مطابق کیا کریں, اس کتاب کا مطالعہ کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا کر کے, انشاءاللہ یاد بھی ہو جائیں گی, اور جب یاد ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے دھیان بھی آ جائے گا کہ بھائی جب ایک چیز ہم جانتے ہی ہیں اور اس میں کوئی مشقت بھی نہیں. اب مثلا کرتا پہننا ہے تو جیسا تیسا پہن لیا, بایاں ہاتھ ڈال دیا پہلے دایاں ہاتھ ڈال دیا, مرضی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ غفلت کا طریقہ ہے, جانوروں کا طریقہ ہے, اور ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ بھائی پہننا تو قمیض ہے دایاں پہنو یا بائیں، لیکن سنت یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دایاں ہاتھ پہلے قمیض میں داخل کر لیں، کیا حرج ہو گیا اس میں، کیا مشکل ہو گئی؟ سنت کے مطابق ہم نے نیت کر لی اور دایاں ہاتھ پہلے ڈال دیا، لو وہی سنت ہو گئی مفت میں. اور اسی طرح پاجامہ پہننا ہے تو دایاں پاؤں پہلے اس میں داخل کر دیا، بایاں بعد میں داخل کر دیا، اس میں کون سا مشکل کام ہے؟ اور اسی طرح سے جوتا پہننا ہے تو دایاں پیر پہلے پہن لیا جوتا، اس کے بعد بایاں پہن لیا. لیجئے سنت کی نیت کر لیں بس، اب دو بار ہر بار سنت کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ عہد کر لیا کہ یا اللہ اب جو کرتا پہنوں گا تو دانا ہاتھ پہلے داخل کروں گا سنت کی وجہ سے، بس یہ نیت اب ہمیشہ آخر سانس تک آپ کی ہو گئی. انشاءاللہ جب آپ دایاں ہاتھ ڈالیں گے سنت کا ثواب آپ کو ملے گا. ایک مرتبہ نیت کر لینا کافی ہے. اسی طرح پاجامہ پہنا، اب آپ نے دایاں پہلے پہن لیا، خیال کر لیا کہ بھائی سنت کا طریقہ یہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہر بار نیت کرنے کی ضرورت نہیں. اب آپ جب پاجامہ پہن رہے ہیں دایاں پیر ڈال رہے ہیں آپ کو سنت کا ثواب مل رہا ہے. اسی طرح جوتا ہے، اسی طرح اور کوئی کپڑا پہنا ہے. اور اسی طرح جب اتارنا ہو تو اس کا برعکس کرنا ہے کہ پہنتے وقت دایاں پہلے داخل کیا تھا، اب اتارتے وقت بایاں پہلے نکالنا ہے، الٹی طرف والا پہلے نکالنا ہے، بس یہ سنت کا طریقہ ہو گیا. اتنی آسان آسان سنتیں ہیں اس کے اندر، اور مختصر مختصر سی چند دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کی برکات بھی خود ہم ہی کو ملیں گی نا. یہ تو نہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں تو آخرت کے اندر جو ہے کچھ جمع ہو رہا ہے، دنیا میں کچھ نہیں. دنیا میں بھی ان دعاؤں کی کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کتنا اللہ کا پیار نصیب ہوتا ہے، کتنی اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ تو بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا میں زندگی کو آزمائش بنا کر رکھا ہے، امتحان ہے یہ. اگر انعام بھی ساتھ ساتھ ملنے لگے تو پھر کوئی امتحان نہ رہے گا، اور اللہ کو امتحان مقصود ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہماری باتوں پر، ہمارے رسول کی باتوں پر بغیر دیکھے ایمان لاؤ، ورنہ انعامات کے تو پہاڑ کے پہاڑ مسلمان کے جمع ہو رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ وہ دکھلا دیں تو پھر امتحان ختم ہو جائے، اور پھر وہ انعام کا مستحق بھی نہیں رہے گا، کیونکہ انعام اسی بات کا ہے کہ بغیر دیکھے اللہ رسول کی بات پر ایمان لانا ہے. تو اس طرح سے یہ سنتیں جو ہیں سادہ سادہ سی بے محنت کی کام ہیں، صرف نیت ہم کر لیں اور تھوڑا سا اپنے طریقے کو ہم بدل لیں کہ بھائی پانی پینا ہے تو انشاءاللہ اب ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر ہی پینا ہے، اور ہمیشہ بیٹھ کر ہی پینا ہے، اور جب پانی پئیں گے تو پانی ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے پانی کے اندر دیکھیں گے. یہ سنت ہے کہ جب پانی پیو تو اس کے اندر اس پانی پر پانی کو دیکھو، اور اس میں ہماری صحت کا بھی فائدہ ہے. بعض اوقات پانی کے اندر کوئی کیڑا یا کچرا وغیرہ آ جاتا ہے، تو اس میں ہر دین کے ہر امر کے اندر انسان کی دنیاوی زندگی کے فائدے کا بھی خیال رکھا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہتر کون انسان کا فائدہ سوچ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فائدہ بھی رکھا ہے. تو جب پانی کو پئیں تو دیکھ کر پئیں، ہم پانی کو دیکھ کر پئیں، اور جب برتن سے پانی پی رہے ہوں تو سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اب جانور بھی پانی پیتا ہے لیکن جانور تو منہ ڈالتا ہے، ہم نے دیکھا جب بکری پہ جانور آتا ہے، بالٹی میں منہ ڈالا تو اب پیے ہی چلا جا رہا ہے، اسی میں سانس پھونک رہا ہے، اسی سے پی رہا ہے. تو یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانوں کا طریقہ سکھلایا ہے، انسانیت سکھلائی کہ جب سانس لو تو برتن کو منہ سے ہٹا لو، ایک طرف کو کر لو، سانس لے کے پھر دوبارہ پی لو، اور اس طرح تین سانس میں ہم پئیں گے، آہستہ آہستہ پئیں گے. یہ نہیں کہ ایک دم غٹ غٹ کر کے پی گئے پورا گلاس یا پورا کٹورا، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پئیں. تین سانس میں پینے کا مطلب ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پئیں. تو تین سانس میں پینا بھی سنت ہے، دو سانس میں پینا بھی سنت ہے. اگر پانی تھوڑا ہے یا تھوڑا پینا ہے تو دو سانس میں بھی پیا جا سکتا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ ایک دم غٹ غٹ کر کے سارا نہ پی جائے بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پیے. تو اس طرح سے یہ پانی پینا بھی ہمارا ضرورت کے تحت ہے، تو لیکن اس کو ہم طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پئیں گے تو یہ عبادت بن گیا، اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ بن گیا، اور 100 شہیدوں کا ثواب اس میں مل گیا، اور کتنے فائدے اس کے اندر ہیں. تو اب ہم عہد کر لیں، اور اس میں کوئی آپ کو نہیں ٹوکے گا، کوئی آپ کو شرمندہ بھی نہیں کرے گا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سنتوں کو اختیار کرنے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ سنتوں کا نور قلب میں جمع ہوتا ہے، اللہ کا پیار ملتا ہے. تو جس کے دل میں اللہ کا نور آ جائے اور سنتوں کا نور آ جائے، پھر اس کا راستہ خود بخود صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، ترقی کے راستے پر وہ گامزن ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کسی معاشرے کی پرواہ نہیں کرتا، اور پھر اللہ اور رسول پر وہ سیدھا ہو جاتا ہے. تو چلیے یہ آسان راستہ تو ہم اختیار کر لیں کم سے کم کہ ہم عہد کر لیں کہ آج سے ہم ہر کام سنت کے مطابق کریں گے. بڑے عمل کی ہمت نہیں ہو رہی تو اس طرح سے ہم ابتدا کر لیتے ہیں. آنا تو اسی پہ پڑے گا, بڑے اعمال تو کرنے ہی پڑیں گے, لیکن یہ پرائمری راستہ ہم نے بتا دیا کہ ایک چھوٹا بچہ اگر ہوتا ہے تو اس کو پہلے کنڈر گارٹن میں داخل کرتے ہیں, پھر مونٹیسری ہوتی ہے, پھر کے جی ہوتی ہے, پھر نرسری, پھر اس کے بعد کلاس ون میں وہ آتا ہے. اور چھوٹا بچے کو ہمت کہاں ہو سکتی ہے, کہاں اتنی قابلیت ہے کہ وہ نرسری اور کلاس ون کو پہلے پڑھ لے. تو بھائی آپ ابتدا سے یوں شروع کر لیجئے, انشاءاللہ تعالی آپ کی ترقی ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ آپ میٹرک بھی کر لیں گے, پی ایچ ڈی بھی کر لیں گے اور کیا کیا کر لیں گے, اللہ کے راستے کی ترقی آپ کو مل جائے گی. تو یہ آسان راستہ بھی ہے اور محبوب راستہ ہے, مقبول راستہ ہے. تو تین باتیں یہ ہو گئیں کہ ہمت کر کے ہم گناہوں سے بچیں اور اسباب گناہ سے بھی دور رکھیں اپنے آپ کو اور اسباب گناہ کو بھی دور رکھیں. جن لوگوں کی معاشی مجبوری ہے اسمارٹ فون رکھنا یا کیبل رکھنا, میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں کہ بھائی اس کو چاہیے کہ ضرورت کا کام کر کے اس کو فوراً تالے میں لگا دیں. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے فتنے امڑیں گے کہ انسان صرف دیکھنا چاہے گا کہ لاؤ ذرا دیکھ تو لیں کہ کیا تماشا ہے. ہم اس میں مبتلا نہیں ہوں گے, نہ مبتلا ہونے کا ارادہ ہوگا, صرف جھانکنے ہی سے اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ اسمارٹ فون جس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ فٹافٹ فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. بڑے بڑے متقیوں کا جو ہے وہ اس میں سب بانڈا پھوٹ جاتا ہے, رسوا ہو جاتے ہیں تھوڑے ہی دن کے اندر, یہ کیا تھے اور کیا ہو گئے. اسی لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ ہم تو بزرگوں کی صحبت میں جاتے ہیں, عالم ہیں, فاضل ہیں, ہمیں کیا اثر کرے گی یہ بات, ہمیں تو قال اللہ معلوم ہے, قال رسول معلوم ہے. لیکن وہ سب بتلا دیتا ہے ذرا دیر میں, جو ہے ہمارا جو ہے وہ سب بانڈا پھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو جو آدمی چاہے اس سے بچنا, اصل تو بات یہ ہے کہ جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان, جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. کوئی آدمی عمل کرنا ہی نہ چاہے تو پھر وہ کتنا بھی کوشش کر لے, وہ پکا ارادہ نہ ہو تو پھر پھسل جائے گا, پھر مبتلا ہو جائے گا. ہم پکا ارادہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کچھ بھی مشکل نہیں ہوگی. تو ضرورت کا کام کر کے اس کو تالے میں رکھ دے, مشورہ کرتا رہے اپنے مربی سے اور اس پر اعتماد رکھے. یہ نہ سمجھے جیسا کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اپنی باتوں کو چھپاتے ہیں کہ بھائی یہ کمرے میں بند رہتے ہیں صبح شام تک, ان کو کیا معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے پاس بھی ایسے لوگ آیا کرتے تھے کہ حضرت آپ کو نہیں معلوم فلاں کام ایسے ہو رہا ہے فلاں, حضرت خاموش رہتے تھے کہ اب ان لوگوں کو ہم کیا جواب دیں کہ اللہ کو راضی کرنے کا تو راستہ ایک ہی ہے. تم سو طریقے نکالو, سو راستے جانو, ہزار راستے جانو, لاکھوں راستے جانو, لاکھ ہوشیاریاں کرو, لیکن اللہ کو راضی کرنے کا تو ایک ہی راستہ ہے. آؤ گے تو تم وہیں محشر میں تو جمع ہو گئی, وہاں اللہ تم سے یہ نہیں پوچھیں گے, یہ راستے نہیں پوچھیں گے, بلکہ یہ پوچھیں گے کہ ہم نے قرآن مجید نازل کیا اس پہ تم نے کیا عمل کیا, ہمارے رسول نے تمہیں جو راستہ بتایا تھا اس پہ کیا عمل کیا. بس یہی سوال ہوگا, آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے, ہاں سمجھانے کو ایک دفتر لے چلے اور وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں, یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے, یہ ساری ہوشیاریاں چالاکیاں سب بھری رہ جائیں گے. بس اللہ اور رسول کو راضی ہی کرنے میں فائدہ ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ میرے شیخ کو کچھ پتا نہیں, اس کو کچھ پتا ہو یا نہ ہو اس کو یہ ضرور پتا ہے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے, کامیابی کا راستہ کیا ہے. ایک ہی راستہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا اور وہ ہے اللہ اور رسول کی تابعداری. اس کے سوا لاکھوں سال لاکھ راستے ہوں, کروڑوں راستے ہوں, سب ناکامی کو جاتے ہیں اور گمراہی کو جاتے ہیں. تو تین کام تو یہ ہو گئے, اور چوتھا کام یہ ہے کہ اپنے شیخ و مرشد سے کچھ ذکر کو متعین کرا لیں, ذکر متعین کرا لیں کہ میں کیا ذکر کیا کروں, نماز فرائض واجبات اور سنن موقعہ کے علاوہ میں کیا ذکر کیا کروں. تھوڑا سا ذکر روزانہ کر لیا کرے اپنے شیخ کے مشورے سے. اب مشورہ کیوں ہے, اس لیے کہ بھائی حدیث پاک میں تو ہزاروں قسم کے اذکار بتائے گئے ہیں, ہزاروں دعائیں بتائی گئی ہیں, کہاں تک کرو گے. اس لیے کہ لوگ یہ واٹس ایپ پہ اور اس پہ اتنی ہجوم ہے کلپس کا کہ یہ ذکر کریں تو یہ ہے اور یہ ذکر, اس میں جھوٹ بھی شامل ہے, گھڑی ہوئی حدیثیں بھی ہیں, اعتقاد بھی خراب ہو رہے ہیں, اپنی بائیں بھی گھڑی ہوئی حدیثیں بھی آ رہی ہیں, لوگ سنتے ہی نہیں سمجھتے ہی نہیں, بار بار پوچھتے ہیں ہم یہ ذکر کر لیں یہ دعا کر لیں. ارے بھائی ہر موقع پر مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات دیکھتے ہوئے مختلف دعاؤں کی تعلیم دی ہے. یہ تھوڑی فرمایا کہ سارے ہی اذکار کرو سارے ہی دعائیں پڑھو, نہیں, جس کی جیسی حالت دیکھی. مثلا ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زندگی بھر جو دعائیں مانگی ان سے مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتی, میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھتے ہوئے ان کے حال کی مناسبت سے یہ دعا تعلیم فرما دی کہ تم یوں دعا کر لیا کرو, اللہم انی اسألوک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, و اعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, و انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. چھٹی 23 سالہ دور کی تمام دعائیں اس کے اندر آ گئیں کہ یا اللہ جن جن خیروں کا اور بھلائیوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سوال کیا وہ سب کی سب عطا فرما دے. 23 سالہ دور میں نبوت کے آپ نے جو بھلائیاں مانگی سب کی سب ہم نے مانگ لی, اور جن شرور اور فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی اللہ ان شر اور فتنے سے مختصر سی دعا ان کو تعلیم فرما دی. جیسا حال ہوتا ہے ویسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علاج اور دعا بتلا دی. اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کا حکم یہ ہے کہ ساری ہی دعائیں پڑھو, ہزاروں ہزاروں حدیثیں ہیں, ہزاروں ہزاروں دعائیں ہیں, پڑھ پڑھ کے انسان کا دماغ اس کا تحمل ہی نہیں کر سکتا. تو اس لیے شیخ کی ضرورت ہے کہ وہ مشورہ دے دے اس کے حالات کے اعتبار سے کہ کون سا ذکر کتنا کرنا ہے. اپنے شیخ سے ہم ذکر متعین کرا لیں اور اس میں ناغا نہ کریں, سارا کام بگڑ جاتا ہے, برکت جاتی رہتی ہے ناغا کرنے سے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ذکر چاہے تھوڑا کر لے لیکن ناغا نہ کرے, تھوڑا کرنے میں بے برکتی نہیں ہوتی, ناغا کرنے میں بے برکتی آتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم گناہوں میں پھر پڑ جاتے ہیں, غفلت میں پڑ جاتے ہیں, کیونکہ ہم ذکر کو پابندی سے نہیں کرتے. ذکر کی پابندی سے بڑی برکت ہوتی ہے, دل میں نور پیدا ہوتا ہے, اور اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے انسان کھٹک جاتا ہے. اگر ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے رک جاتا ہے, اور اگر کر چکا وہ گناہ تو اس سے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے, پھر پاک و صاف ہو جاتا ہے. تو یہ 4 اعمال ہو گئے, ایک تو گناہ سے بچنا ہمت کر کے, دوسرا یہ کہ گناہ کے اسباب سے بچنا خصوصاً اسمارٹ فون اور کیبلوں سے بچنا, اور نمبر 3 یہ کہ ہر کام سنت کے مطابق کرنا, اور نمبر 4 یہ کہ ذکر اللہ کو پابندی سے کرنا, اور 5واں عمل جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ مؤثر, سب سے زیادہ نافع اور انتہائی اہم اور نص قرآنی سے ثابت یہ عمل ہے, کونوا مع الصادقین, صحبت اولیاء میں رہنا. جتنا زیادہ صحبت میں رہے گا انشاءاللہ تعالی اتنا ہی تیزی سے ترقی کرے گا, اور یہ تمام اعمال کی توفیق کا سہرا بھی اسی عمل پر ہے, اللہ والوں کی صحبت. اگر صحبت میں نہ ہوگا تو گناہ سے بچ نہیں پائے گا, اسی جب گناہ سے نہیں بچ پائے گا تو اسباب گناہ بھی رکھے گا, اور جب اسباب گناہ بھی رکھے گا تو غفلت کی زندگی گزارے گا, سنت پر عمل کی کہاں توفیق ہوگی. اسی طرح سے پھر ذکر اللہ کی تو اور بھی توفیق نہ ہوگی, اس کو ذکر اللہ کا دل بھی نہیں لگے گا, دل بھی نہ چاہے گا. گناہوں میں جو پڑ جاتا ہے اس کو اس سے نیکیوں کی توفیق جاتی رہتی ہے, اور گناہوں میں پڑنے والے کا نیکیوں میں دل بھی نہیں لگتا, نماز میں دل نہیں لگتا, تلاوت میں دل نہیں لگتا, دل گھبراتا ہے. اگر نماز شروع بھی کر دی تو چاہتا ہے کہ بس جلدی سے سلام پھیرو, بھاگو, اپنے کام سے لگو. لیکن جو اولیاء اللہ کی صحبت میں رہتا ہے اس کو ان 4 باتوں پر عمل کی توفیق ہو جاتی ہے, پورے دین پر عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. اور پھر جو آدمی ان 5 اعمال کا اہتمام رکھتا ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس کے اہتمام کے مطابق مضبوط ہو جاتا ہے. جتنا اہتمام کرے گا, جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی, جتنا اہتمام کرے گا انشاءاللہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا. حدیث پاک میں ہے, روایت میں ہے, بلکہ قرآن پاک میں بھی یہ آیت ہے, اس وقت آیت تو مجھے مستحضر نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آج کے اس میں پڑھا تھا, ذرا لانا یہ ترجمہ آسان ترجمہ قرآن اوپر والا. کتنے ٹائم ہو گیا؟ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے نبی سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا اذا لاذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا وان کادوا لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها واذا لا یلبثون خلافک الا قلیلا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہ اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے۔ یہ نبی کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی نبی بھی اللہ کی توفیق کا محتاج ہے، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ محال ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معصوم پیدا کرتے ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہم لوگوں کی سمجھانے کے لیے ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر چاہے کتنا بھی گناہ کر لے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو جب نبی کو یہ کہا جا رہا ہے تو پیر کس کھیت کی مولی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہونا محال ہے، صرف ہمارے سبق کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی دگنی، یعنی فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا کہ تم کچھ کچھ جھکنے کے قریب ہو جاتے ان کی طرف کافروں کی طرف تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی دگنی، پھر تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ اس کی تشریح میں مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نیچے فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے گناہوں سے معصوم بنایا تھا، جس کی بنا پر آپ ہر موقع پر ثابت قدم رہے، اگرچہ آپ سے کافروں کی بات ماننے کا دور دور احتمال نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرضی نافرمانی کی صورت میں سزا کا تذکرہ کر کے، یہ فرضی نافرمانی اگر آپ ایسا کرتے، حالانکہ آپ کبھی ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا کرتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ کسی بھی شخص کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کا اصل مدار اس کے اعمال پر ہے، اور کوئی شخص کتنا ہی مقرب ہو اگر گناہ کا ارتکاب کرے گا تو سزا کا مستحق ہوگا، بلکہ مقرب ہونے کی وجہ سے اسے دگنی سزا دی جائے گی۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سب بات اللہ سے تعلق مضبوط کرنے والی ہے، اور جس قدر اہتمام اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ہوگا، ان پانچوں باتوں کا ہوگا، تو اس کا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو میں نے جو کل گزشتہ روز جو مضمون عرض کیا تھا کہ دنیا غم کا گھر ہے، اور غم کے تاثر سے بچنے کا ایک ہی واحد علاج یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، ورنہ اولاد کے غم، اولاد کا ستانا اور طرح طرح کی مصیبتیں آفتیں انسان کو غم میں گھیر کر اللہ تعالیٰ سے اور دور کر دیتی ہیں، طاعت میں سستی پیدا کر دیتی ہیں۔ لہذا ضرورت ہے ہماری دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم تعلق کو اپنے مضبوط کریں، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ جس شخص نے بھی اب ہم کو راضی کیا اور نیک اعمال کیے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، لیکن ایمان والا ہونا شرط ہے، تو ہم اس کو ضرور بے ضرور بالطف زندگی عطا کریں گے۔ تو یہ کامیابی کا راستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا اور اس میں ان پانچ اعمال کا اہتمام کرنے سے انشاءاللہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، اور خدا تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی، اور تمام غموں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کہ کسی شاعر نے، بزرگ شاعر نے فرمایا ہے، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور مایوسی کا راستہ نہیں ہے اللہ کے راستے میں، امید کے کروڑوں کروڑوں سورج روشن رہتے ہیں، آخر سانس تک، جب تک کہ آخر سانس نہ آ جائے، نزا کا عالم تاری نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے. اور جب بھی کبھی انسان جو ہے کوئی گناہ یا خطا کر بیٹھے، خدا تعالیٰ سے جلدی سے معافی مانگ لے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دیتے ہیں. ذرا ندامت ہوئی، بندے کے دل میں ندامت آئی، اسی وقت آسمان سے معافی کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے. ماں کی محبت کیا ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. فرمایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک حصہ رحمت کا خدا تعالیٰ نے دنیا پر نازل فرمایا، جس کی برکت سے بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسان تمام جوڑے آپس میں محبت کرتے رہیں گے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. تو باقی 99 حصہ اللہ کے پاس ہے، یعنی 100 کا 100 حصہ اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کا ہے. خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتے ہیں، اور 100 سال کا کافر بھی اگر ایک مرتبہ توبہ کر لے، خدا تعالیٰ اس کے کفر کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. تو ہمارے لیے مایوسی کا کیا کام ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے خود مسلمان بنایا اپنے فضل سے. تو گناہ ہو جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں، گناہ سے ہمت سے بچے، لیکن اگر ہو گیا تو پھر فوراً ہی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو پھر منا لے. والعاقبۃ للمتقین، اللہ فرماتے ہیں کہ انجام متقین کے ہاتھ میں ہے. اور متقی وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا، لیکن اگر گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر کے معافی مانگ کے اور پھر پاک صاف ہو کر پھر متقی ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ان 5 باتوں پر عمل کر کے انشاءاللہ ہم اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں گے، جو ہماری دنیا کی ضرورت بھی ہے اور آخرت کی ضرورت بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. معن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا يتجشأ فقال اقصر من جشائك فان اطول الناس جوعا يوم القيامه اطولهم شبعا في الدنيا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو ڈکار لیتے سنا، تو فرمایا اپنی ڈکار کو کوتاہ اور مختصر کر، یعنی ڈکار نہ لے، اس لیے کہ قیامت کے دن بڑی بھوک رکھنے والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں خوب پیٹ بھر کر کھاتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا نام وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور اس وقت وہ چھوٹے بچے تھے. اس نصیحت کے بعد انہوں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا، حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو گئے. رات کو کھاتے تو صبح کو نہ کھاتے، اور صبح کو کھاتے تو رات کو نہ کھاتے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. سرکہ استعمال کرنا سنت ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس گھر میں سرکہ موجود ہو اس گھر سالن کا محتاج نہیں. خالص گندم اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں تھوڑا سا جو کا آٹا بھی ملا لے، چاہے تھوڑی ہی مقدار میں ہو، تاکہ سنت پر عمل کا ثواب حاصل ہو جائے. آٹا ہم بازار سے خریدتے ہیں 5 کلو 10 کلو، اس میں 1.5 پاؤ 1.5 پاؤ جو کا آٹا وہیں سے لے کر مکس کر دیں چکی پہ سے، تو انشاءاللہ سنت کا ثواب مل جائے گا. کیونکہ خالص جو کا آٹا کھانا اس دور میں ممکن نہیں رہا، قوا کمزور ہو گئے ہیں، خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا طریقہ بزرگوں نے سنت کا یہ سکھلایا ہے. گوشت کھانا سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار گوشت ہے. اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے، البتہ اگر غالب آمدنی سود یا رشوت کی ہو، یا وہ شخص بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے. میت کے رشتہ داروں یعنی میت کے گھر کے افراد کو کھانا دینا مسنون ہے. نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوات کے بیان میں غزوہ احزاب کا قصہ یہ ہے کہ جب بنی نذیر جلا وطن کیے گئے، حیی بن اختب بن نذیر بنی نذیر میں بڑا مفسد شخص تھا، یہ خیبر جا رہا تھا چند مفسدوں کو لے کر مکہ پہنچا اور قریش کو آپ کی لڑائی کے واسطے آمادہ کیا اور تدبیر اور آدمیوں سے مدد دینے کا وعدہ کیا۔ مختلف قبائل مل کر 10,000 ہو گئے اور مدینہ کو چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بمشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ کے پاس بجانب کوہ سلع کے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ دوسری جانب شہر پناہ اور عمارات سے محکم تھی اور بعد مرتب ہونے خندق کے وہاں اپنا لشکر قائم کیا اور لڑائی کا اہتمام کیا، اور جب لشکر کفار کا آ پہنچا خندق دیکھ کر بہت متحیر ہوا، اس لیے کہ عرب نے تو یہ صورت کبھی دیکھی نہ تھی۔ متصل خندق کے خیمہ زن ہو کر تیر و سنگ سے لڑتے رہے، ادھر سے بھی تیر و سنگ سے ان کو جواب دیا جاتا تھا، اور حیی بن اختب نے بنی قریظہ کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ آپ نے احزاب میں تفرقہ ڈالنے کے لیے مشورہ کیا۔ ایک شخص نعیم بن مسعود نے، یہ قبیلہ غطفان سے تھے اور تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے اور ہنوز ان کے اسلام کی کفار کو ابھی اطلاع نہ ہوئی تھی، عرض کیا کہ میں ایک تدبیر خلاف ڈالنے کے قریش اور بنی قریظہ میں کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے اسلام کی ان کو ابھی خبر نہیں، وہ میرا اعتبار کریں گے۔ آپ نے حسب وعدہ الحرب خدعت اجازت دے دی، یعنی جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے۔ وہ بنی قریظہ میں گئے اور کہا کہ تم نے جو قریش اور غطفان سے موافقت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کی، یہ اچھا نہیں کیا۔ اگر یہ لوگ بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تمام کیے ہوئے پھر گئے تو محمد تم پر فوج کشی کریں گے اور تم کو تنہا ان کے مقابلے کی طاقت نہیں۔ یہود نے کہا کہ اب اس کی کیا تدبیر ہے؟ نعیم نے کہا کہ تم ان لوگوں کو کہلا بھیجو کہ چند سردار یا اولاد سرداروں کی تم کو بطور رہن یعنی اول کے دے دیں کہ تمہارے پاس رہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا قصد کریں گے تو ان سرداروں کی حفاظت کی ضرورت سے یہ لوگ تمہاری مدد کو ضرور آئیں گے۔ اگر وہ لوگ اس کو منظور کر لیں تو سمجھ لو کہ دل سے ان کو تمہارا خیال ہے، اور اگر نہ مانیں تو وہ دل سے تمہارے دوست نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی پیغام دیتے ہیں۔ پھر نعیم وہاں سے قریش کے پاس آئے اور اپنا خیر خواہ ہونا ظاہر کر کے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ قریظہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے در پردہ مل گئے ہیں اور محمد نے ان کو کہلا بھیجا ہے کہ ہمارا دل تب صاف ہو جب تم قریش میں سے کچھ آیان ہمارے ہاتھ گرفتار کرا دو، سو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے، سو اگر وہ تم سے آدمی طلب کریں ہرگز نہ دیجیے۔ اور وہاں سے اٹھ کر غطفان کے لوگوں سے بھی اسی طرح کہہ دیا۔ قریظہ کی طرف سے یہاں وہی پیغام آیا، قریش نے انکار کر دیا اور پورے طور سے ہر ایک کو ایک دوسرے سے بدگمان ہو کر باہم اچھا خاصا بگاڑ ہو گیا۔ جب احزاب کو زیادہ دن گزر گئے، ادھر بنی قریظہ کی ناموافقت سے ان کے دل افسردہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا نہایت تند بھیجی کہ خیمے ان کے اکھڑ گئے، گھوڑے بھاگنے لگے، اور ابو سفیان نے کہا کہ اب ٹھہرنا صلاح نہیں، اور اسی رات لشکر کفار کا چلا گیا۔ سورہ احزاب میں اسی غزوے کا ذکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اچھا کیا وقت رکھنا ہے؟ 9:55 ہے نا۔ کل سے ان شاء اللہ تعالی ہماری مجلس 9:55 پر ٹیلی فون کیا کریں، 10 بجے ان شاء اللہ ہماری مجلس شروع ہوگی۔ 9:55 پر کانفرنس کال والے ٹیلی فون کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔